شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں جو میں اپنے شیخ و مرشد محبی و محبوبی مرشدی و مولائی حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم و عالیہ کے حکم پر پڑھ کر سنا رہا ہوں. اشعار کا عنوان ہے کل خون شہادت میں لتڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. جب جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے کرم فرمائیں گے. آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اے زاہد نادان طنز نہ کر. جب جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے. آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اے زاہد نادان طنز نہ کر. جب عشق ہے ان کا دل میرے پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے. کیوں تاثیر نہیں کیا عشق کا دل میں تیر نہیں. کیوں آہ کچھ تاثیر نہیں کیا عشق کا دل میں تیر نہیں. جب جب نور نہیں خود ہی دل میں ممبر وہ کیا برسائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. جب جب سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. جائیں کبھی آئیں دل کی بالائے فلک کا عرش بری یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے. جائیں کبھی آہے دل کی بالا پلتا عرش بری یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے. جب شمع محبت دل میں لیے
جب شمع ہو بدل دلیے محفل میں ہو گوئی صاحب ذو پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے بلبل کو تو نا کر اے بلبل نہ تو کر اے دادا پابند سے سو تو خاموشی جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے لبوں تک آئیں گے تم لاش میری غسل نہ دو بس بسون میں لڑی رہنے دو تم لاش میری غسل نہ دو بس بسون میں لڑی رہنے دو کل کل نے شہادت میں لڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے اختر جو تونے دولت غم بخشی ہے بغیر تیر ہوتا اختر جو تونے دولت غم بخشی ہے بغیر تیر ہوتا امید ہے دل سے پار خدا اس درد کا کلمہ پائیں گے امید ہے دل سے پار خدا اس درد کا کلمہ پائیں گے اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لو برسائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ اتنی گرم فرمائیں گے
مجالس ابرار سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ جب بڑے جاتے ہیں تو ان اکابر سے تعلق رکھنے والے خواہ دین کے اعتبار سے ہوں یا نسل کے اعتبار سے ان پر ایک ذمہ داری اہم عائد ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ عوام ہم کو دیکھ کر ہمارے اکابر سے قریب ہوں، یعنی ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں جن کو دیکھ کر عوام ہمارے بزرگوں سے ہمارا تعلق صرف ظاہری سمجھیں اور ہمارا عمل عوام کو ہمارے بزرگوں سے بجائے قریب کرنے کے دور کرنے کا سبب ہو جائے. بقول حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جذبات ہی پہ اپنے نہ مجذوب شاد رہ، جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہوں. کتنے ہی خوش نما ہوں فریب نظر سمجھ، جھوٹے ہیں پھول جان لو پیدا جو پھل نہ ہوں، جھوٹے ہیں پھول جان لو پیدا جو پھل نہ ہوں. ہاں ہم کو عوام فتویٰ پر نہیں جانچتے بلکہ ہمارے بزرگوں کے طریقے پر جانچتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جب بڑے جاتے ہیں تو ان اکابر سے تعلق رکھنے والے خواہ دین کے اعتبار سے ہوں یا نسل کے اعتبار سے ان پر ایک ذمہ داری اہم عائد ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ عوام ہم کو دیکھ کر ہمارے اکابر سے قریب ہوں, یعنی ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں جن کو دیکھ کر عوام ہمارے بزرگوں سے ہمارا تعلق صرف ظاہری سمجھیں اور ہمارا عمل عوام کو ہمارے بزرگوں سے بجائے قریب کرنے کے دور کرنے کا سبب ہو جائے. بقول حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جذبات ہی پہ اپنے نمجذوب شاد رہ, جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہوں. کتنے ہی خوش نما ہوں فریب نظر سمجھ, جھوٹے ہیں پھول جان لو پیدا جو پھل نہ ہوں. ہم کو عوام فتویٰ پر نہیں جانچتے ہیں بلکہ ہمارے بزرگوں کے طریقے پر جانچتے ہیں, یعنی بزرگوں نے جیسا تقویٰ اختیار کیا, جیسی احتیاط کی ہے گناہوں سے اور شبہات سے, تو وہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز اخلاق ہیں, خوش اخلاقی. اخلاق ہمارے اچھے ہوں گے جیسا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اصل اعمال اخلاق ہیں. اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو اعمال بھی اچھے ہوں گے, اخلاق برے ہوں گے تو اعمال بھی برے ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم للنساء, کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. اخلاق کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے طریق دعوت میں کیا فرق ہے. احقر نے جو جواب دیا اکابر نے بھی پسند فرمایا, وہ یہ کہ حضرت حکیم الامت تھانوی کے طریق میں غلبہ غیرت ہے اور حضرت مولانا کے طریق میں غلبہ شفقت ہے. اول تکمیل نفع, دوسرا عموم نفع کو مقتضی ہے. یعنی جو حکیم الامت کا طریقہ ہے اس میں تکمیل ہوتی ہے دین کی, اور دوسرا جو طریقہ ہے اس میں عوام کو نفع زیادہ ہوتا ہے. غرض یہ کہ نافع دونوں ہیں. ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریق دعوت میں کیا فرق ہے. احقر نے جو جواب دیا اکابر نے بھی پسند فرمایا, وہ یہ کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق میں غلبہ غیرت ہے اور حضرت مولانا کے طریق میں غلبہ شفقت ہے. اول تکمیل نفع, دوسرا عموم نفع کو مقتضی ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک عالم بزرگ نے ایک عامی سے ایک صاحب کی تعریف کی کہ یہ فلاں بزرگ کے نواسے ہیں, لیکن اس عامی نے کوئی توجہ نہیں کی اور کہا کہ ہوا کریں, نماز میں تو کوہنیاں زمین پر رکھ دیں, جب عمل سے بزرگوں کے طریقے پر نہ ہو تو عوام بھی عزت کرنے کو تیار نہیں. ارشاد فرمایا کہ ایک بڑی جگہ مجھے وعظ کے لیے بلایا گیا, میں نے آمد و رفت سے بچے ہوئے کرائے کو واپس کر دیا تو ان کو تعجب ہوا اور کہنے لگے فلاں مشہور عالم نے تو سفر کیا تھرڈ سے اور خرچ لیا انٹر کلاس کا, اور پھر انہوں نے سال ہر سال سے آنے والے ان وائز صاحب کو بلانا بند کر دیا کیونکہ ان کا عمل صحیح نہ تھا. ارشاد فرمایا کہ ایک بڑی جگہ مجھے وعظ کے لیے بلایا گیا, میں نے آمد و رفت سے بچے ہوئے کرائے کو واپس کر دیا تو ان کو تعجب ہوا اور کہنے لگے فلاں مشہور عالم نے تو سفر کیا تھرڈ کلاس سے اور خرچ لیا انٹر کلاس کا, اور پھر انہوں نے سال ہر سال سے آنے والے ان وائز صاحب کو بلانا بند کر دیا کیونکہ ان کا عمل صحیح نہ تھا. ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عوام کی ہدایت کے لیے اپنے مدرسے سے مبلغین مقرر فرمایا تھا جو بستیوں میں خود جا کر وعظ فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ آپ کے مدرسے میں دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی تدریس کے لیے 20 مدرسین ہوں, اور جو لوگ یہاں نہیں آ رہے ہیں ان کے لیے ایک بھی نہ ہو. مبلغ عوام کے لیے مدرس ہوتا ہے, اور پھر جن عوام میں آپ کا مبلغ کام کرے گا ان کے بچے بھی تو آپ کے مدارس میں تعلیم حاصل کریں گے. اس وقت میں اس وقت میں اپنے اکابر کے سامنے جس میں ہمارے استاد محترم حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مدظ اللہ بھی موجود ہیں، اس لیے یہ گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ یا تو ہماری اصلاح ہو جائے گی یا تائید ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا بیان تو نقل ارشادات مرشد می کنم کا مصداق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عوام کی ہدایت کے لیے اپنے مدرسے سے مبلغین مقرر فرمائے تھے جو بستیوں میں خود جا کر وعظ فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ آپ کے مدرسے میں دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی تدریس کے لیے 20 مدرسین ہوں، یعنی مدرسے کے اندر تو 20 استاد ہیں، اور جو لوگ یہاں نہیں آ رہے ہیں چونکہ ان کی تعداد ظاہر ہے زیادہ ہے تو ان کے لیے ایک بھی مبلغ نہ ہو۔ مبلغ عوام کے لیے مدرس ہوتا ہے، اور پھر جن عوام میں آپ کا مبلغ کام کرے گا ان کے بچے بھی تو آپ کے مدارس میں تعلیم حاصل کریں گے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مشائخ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنے کو مستغنی نہ سمجھیں، اپنے لیے وہ بھی کسی بڑے سے مشورہ لیتے رہیں، اور اگر بڑے نہ ہوں تو اپنے چھوٹوں ہی سے مشورہ لے لیا کریں۔ احقد نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا، پھر ان کے بعد حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کامل پوری سے تعلق قائم کیا، جن کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کامل پورے فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا، پھر ان اشعار کو عجیب وجد آفرین لہجے میں ارشاد فرمایا، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، نہ صورت لے کے آیا ہوں، نہ شوکت لے کے آیا ہوں، نہ عظمت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مشائخ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنے کو مستغنی نہ سمجھیں، اپنے لیے وہ بھی کسی بڑے سے مشورہ لیتے رہیں، اور اگر بڑے نہ ہوں تو اپنے چھوٹوں ہی سے مشورہ لے لیا کریں۔ احقد نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا، پھر ان کے بعد حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کامل پوری سے تعلق قائم کیا، جن کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کامل پورے فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا، پھر ان اشعار کو عجیب وجد آفرین لہجے میں ارشاد فرمایا، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، نہ صورت لے کے آیا ہوں، نہ شوکت لے کے آیا ہوں، نہ عظمت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعت والموصلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ عم یتساءلون نے بوڑھا کر دیا۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ان صورتوں میں جو عذاب بیان فرمایا گیا ہے، مجھے اپنی امت کا غم ہوتا ہے کہ نہ جانے ان کا کیا حال ہو، بس یہ غم مجھے بوڑھا کیے دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں بیان کی جا رہی ہیں. استنجا کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں، تین ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے. اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے. فلش ٹوائلٹ میں ڈھیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، لہذا بعض علماء کرام نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ فلش خراب نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے خبیث شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ شرم گاہ نہیں دیکھ پاتے. نیز یہ بھی لکھا ہے کہ خبث کے با پر پیش اور جزم پڑھنا دونوں جائز ہیں. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھے، جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے، یعنی سطر کم سے کم نظر آئے. بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں: غفرانک، الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی. ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی بھی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں. تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو، یعنی جو باہر سے نظر نہیں آئے، اس کو پہن کر جانا جائز ہے. شرطی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف سے نعمت و رحمت الہیہ کا اتمام یعنی کامل ہو جانا. چھٹی روایت بیہقی کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ حضرت ملک الموت نے عرض کیا کہ حق تعالی نے مجھ کو بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو روح قبض کروں اور اگر آپ فرمائیں تو چھوڑ دوں. مجھ کو حکم ہے کہ آپ کے حکم کی اطاعت کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا. جبریل علیہ السلام نے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی لقاء یعنی ملاقات کے مشتاق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو قبض روح کی اجازت دے دی. فائدے میں لکھا ہے کہ اس سے بھی آخرت کے سفر کا راجح ہونا ظاہر ہے کہ وہ مرتب ہے اشتیاق حق تعالیٰ پر. پس جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کو پسند فرمایا، حق تعالیٰ نے بھی آپ کے لیے اسی کو پسند فرمایا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.